سوری بقرہ آیت نمبر 274.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جو لوگ اپنا مال شب و روز پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے پس جس شخص تک اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جس نے عہدہ کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل بجا لائے، نیز نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو، اور جو سود لوگوں کے ذمے باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور تمہارا قرضدار اگر تنگ دست ہو تو کسائش تک مہلت دو، اور اگر سمجھو تو معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس دن کا خوف کرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم۔
اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ دیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بس وہ دستاویز لکھے اور املا وہ شخص کرے اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمے قرض ہے، اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر قرض دار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر تم لوگ اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ، جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلائے، اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا مدت کا تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں تساہل نہ کر برتو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک کریم انصاف ہے، اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس میں سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہو کہ شک و شبہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بدست تجارتی معاملات کرتے ہو ان کے نہ لکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، البتہ جب خریدو فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، اور ایسا کرو گے تو تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو اور تمہیں تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کو کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہ آئے تو قبضے کے ساتھ رہن پر معاملہ کرو، اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو جس پر اعتبار کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت ادا کرے، اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرو اور شہادت نہ چھپاؤ، اور جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت وعلينا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کر دیا کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور سب مومنین بھی سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ پالنے والے، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ پروردگار، ہم سے بھول چوک ہو گئی تو تو ہم سے مواخذہ نہ فرما، پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا، پروردگار ہم جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ، پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے، کافروں کو مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، ربنا
کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو زندہ اور کائنات کا زبردست نگہدار ہے. اس نے حق پر مبنی ایک کتاب اے رسول آپ پر نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, اور اس نے تورات و انجیل کو نازل کیا. اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور فرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون نازل فرمایا. جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ بڑا غالب آنے والا خوب بدلہ لینے والا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے یقیناً پوشیدہ نہیں ہے. وہی تو ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے. اس غالب آنے والے حکمت کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں, اور کچھ متشابہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنے اور تاویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, جبکہ اس کی حقیقی تعویل تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں, یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے, اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. ہمارے پروردگار, جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما. یقیناً تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. ہمارے پروردگار, بلا شبہ تو اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں, بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا.
ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا, فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين, والله يؤيد بنصره من يشاء, إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث, ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله, والله بصير بالعباد الذين يقولون بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد
جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اموال و اولاد انہیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی بے نیاز نہیں بتائیں گے نہیں بنائیں گے اور یہ لوگ دوزخ کے ایندھن ہوں گے ان کا حال بھی فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اے رسول جنہوں نے انکار کیا ان سے کہہ دیجئے تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے تمہارے لیے ان دو گروہوں میں سے جو جنگ بدر کے دن باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا وہ کفار ان مسلمانوں کو اپنی نگاہوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے اور خدا جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت مثلاً عورتیں بیٹے سونا چاندنی کے ڈھیر لگے خزانے عمدہ گھوڑے مویشی اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی ہے یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے نیز ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہوگی اور اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا یہ لوگ صبر کرنے والے راس باس مشغول عبادت رہنے والے خرچ کرنے والے اور سحر کے اوقات میں طلب مغفرت کرنے والے ہیں اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہی شہادت دی ہے وہ عدل قائم کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد آپس کی زیادتی کی وجہ سے اختلاف کیا اور جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ اس سے جلد حساب لینے والا ہے اے رسول اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے میں نے اور میرے اتباع کرنے والوں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے اور پھر اہل کتاب اور ناخواندہ لوگوں سے پوچھئے کیا تم نے بھی تسلیم کیا ہے اگر یہ لوگ تسلیم کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں اور اگر منہ موڑ لیں تو آپ کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبہ وصفیہ وحافظ سر ومبلغ الرسالہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ سب سے پہلے آپ تمام، خصوصاً وہ مؤمنین جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور یہ اہتمام کیا اور اس سلسلے کو شروع کیا، ان کے توفیقات میں مزید اضافے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور ان کو اس احسن اور نیک عمل پر اور اس عمل صالح پر میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہی وہ عمل ہے اور یہی وہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے انسان حقیقی اور سچا مسلمان اور مؤمن بن سکتا ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو کچھ تلاوت کا شرف ہم سب نے حاصل کیا۔ مومنین کرام، مسلمان اور مؤمن یک مرتبہ و درجہ ہے، اور یہ وہ مرتبہ و درجہ ہے جس تک باقاعدہ پہنچا جاتا ہے، اس مقام تک، اس مرتبے تک۔ ابھی ہم جو اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو مومن بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، تو یہ ہم ایک اعزازی طور پر، یعنی چونکہ ہماری پیدائش، ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی ہے، اعتقادی طور پر ہم نے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ اصل ایمان اور مومن کا جو درجہ ہے وہ ایک مقام ہے جہاں تک باقاعدہ پہنچا جاتا ہے، اور اس مقام و مرتبے تک پہنچنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کی اور اس ہدایت کو جس شکل میں تدوین کی وہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن کو جب عملی صورت میں ڈھالا، یعنی ایک کتابی صورت میں اور ایک عملی صورت میں، انسان کو عمل کرنے میں تاکہ آسانی ہو، اس مرتبے تک پہنچنے میں آسانی ہو، اور اس عملی صورت کا نام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستیاں ہیں۔ اور انہی دونوں ہستیوں کے ذریعے، انہی دونوں چیزوں کے ذریعے انسان اس مقام تک، اس لقاء خدا تک پہنچ سکتا ہے جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اور پیغمبر ختمی مرتبت بھی اپنے بعد ہمیں جن دو چیزوں کے حوالے کر کے گئے وہ یہی قرآن اور اہل بیت کی ہستیاں ہیں۔ مومنین کرام، قرآن مجید وہ کتاب، وہ ہدایت خدا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی سے قلب مبارک ختمی مرتبت پر نازل فرمایا۔ یعنی قرآن ایک ایسے مقام پر تھا کہ اس مقام پر ہوتے ہوئے قرآنی تعلیمات کو سمجھنا، اس کو درک کرنا ممکن نہیں تھا، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کیا، اس کا نزول کیا قلب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ اس نزول کے نتیجے میں آج قرآن ہمارے لیے قابل فہم ہو گیا ہے۔ نزول قرآن یعنی ایسا نہیں کہ قرآن کسی اوپر والی منزل پر موجود تھا، جس طرح ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں، یہ مکانی تنزل مراد نہیں، جس طرح ہم بلوا اگر چوتھے فلور پر ہے، اگر پہلے فلور پر آ جائے تو یہ ایک مکانی تنزل ہے۔ قرآن مجید نے جس نزول کو ذکر کیا ہے اس سے مراد یعنی قرآن قابل دسترس میں نہیں تھا، قابل فہم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قلب ختمی مرتبت پر نازل کر کے اس کو اتنا آسان بنایا کہ اب ہم آسانی سے اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اور اب اس قرآن نے جو نازل ہوا ختمی مرتبت کے قلب مبارک پر, اب اس قرآن نے اس قلب مبارک سے نازل ہونا ہے قلوب مومنین پر. توجہ رکھیں, ایک دفعہ اللہ نے نازل کیا اس کو رسول اللہ کے قلوب مبارک پر, اب یہاں سے یہ قرآن نازل ہونا ہے, اس قرآن نے اترنا ہے, پہنچنا ہے مومنین کے دلوں پر. اب یہ ہمارے اوپر اس قرآن کا نزول باقی ہے, قرآن کے نزول, یعنی ابھی اس قرآنی تعلیمات, قرآنی احکامات ابھی اس نے ہمارے دلوں پر نازل ہونا ہے, یہ باقی ہے, ابھی ہم نے نازل کرنی ہے اپنے دلوں پر. کیوں دلوں پر؟ دیکھیں جب بھی کوئی چیز دل میں آ جائے, دلوں پر نازل ہو جائے, تو دل کا قانون یہ ہے کہ دل میں جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ دل تک رکتی نہیں ہے بلکہ دل سے آگے نکل جاتی ہے. جب کوئی چیز دل میں اتر رہے تو پھر وہ دل سے نکل کر انسان کے اعضاء و جوارے سے عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. جب قرآنی تعلیمات, قرآنی احکامات انسان کے قلب پر نازل ہو, دل پر نازل ہو, تو پھر یہ انسان کے عمل سے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. بس مومنین کرام, یہ ایک احسن عمل آپ نے شروع کیا کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کی مہجوریت کو دور کرنا. قرآن کی سب سے بڑی مہجوریت جو خود قرآن مجید میں موجود ہے, پیغمبر ختمی مرتبت کے زمانے کے رسول اللہ بروز قیامت محشر میں خدا کی بارگاہ میں شکوا کریں گے اپنی امت کے بارے میں کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مہجور رکھا. یعنی خود رسول اللہ کفار کے بارے میں نہیں, منافقین کے بارے میں نہیں, بلکہ اپنی قوم کے بارے میں, اپنی ملت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتے ہیں کہ پروردگار میری قوم نے ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا, پروردگارا میری اس قوم نے قرآن کو مہجور رکھا. قرآن کو مہجور یعنی قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن سے ہجرت کی. دیکھیں ابھی ہم کراچی میں موجود ہیں, یہاں بہت سے اکثریت مہاجرین کی ہے. کیوں مہاجر کہتے ہیں؟ کہ یہ انڈیا سے یعنی جو موجودہ بھارت اس کے کسی علاقے سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں, تو انہوں نے جو علاقہ چھوڑا ہے اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں مہجور, اور جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کہتے ہیں مہاجر, اور اس عمل کو کہتے ہیں ہجرت. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کیا, یعنی میری قوم نے, ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑا, قرآن سے ہجرت کی, قرآنی تعلیمات کو متروک کر کے کسی اور مقام پر کسی اور تعلیمات کو اپنا لیا جو ان کے لیے نہیں تھا. بس یہ شکوا کریں گے. الحمدللہ خدا وندے تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی, اور اس پر آپ ہزارہا خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ہم قرآن کو سمجھیں, پڑھیں. کتاب ہدایت, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, قرآن اپنا سارا تعارف ہدایت کے عنوان سے کروا رہا ہے. اگرچہ ہمارے ہاں یہ بطور ثواب کے نام سے متعارف ہے, یعنی پڑھیں ثواب ملے گا, نا فلسفہ قرآن ثواب نہیں ہے. کہیں پہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ قرآن پڑھو تاکہ تمہیں ثواب ملے. اب ثواب ہے اس کا انکار نہیں, ثواب بطور انعام ہے. دیکھیں فلسفہ دین, فلسفہ قرآن ثواب نہیں, انعام ثواب ہے. مقصد کچھ اور ہے قرآن کا, وہ ہے ہدایت. ہدایت اگر ہم نے ہدایت لی, اس سے ہدایت لی, تو یقیناً ہم کامیاب ہے, حق قرآن ادا کیا. لیکن اگر ہم نے ہدایت نہ لی تو یقین جانے کچھ بھی نہیں لیا. کتاب ہدایت, اور الحمدللہ یہ توفیق آپ کو حاصل ہے کہ آپ پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس سے وہ ہدایت لے. یقین جانے امیر المومنین کا فرمان ہے قرآن شفا ہے, قرآن دلوں کی بہار ہے, قرآن کے ذریعے تمہاری بصیرت بھی بڑھتی ہے, تمہاری بصارت بھی بڑھتی ہے. قرآن کے ذریعے انسان کے دل میں جو رجس ہوتی ہے وہ اس کو پاک کر دیتا ہے, دھو دیتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے, قلب کو. انسان کی غذا ہے, روح کی غذا ہے. الحمدللہ ابھی ان مومنین کی کوشش سے, اگرچہ ہم ہفتے میں ایک دن یہ تقریب منعقد کرتے ہیں, انشاءاللہ وہ دن آئے اور انشاءاللہ آئے گا ضرور کہ جب ہمارا ہر روز اسی طرح قرآن کے ساتھ گزرے, ہر روز ہر دن وہ قرآن کے ساتھ گزرے, صبح و شام ہم قرآن کے ساتھ گزارے اور اس وادی میں رہیں جس میں سکون ہی سکون ہے. اب آپ کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں, اگرچہ آیات بہت زیادہ ہیں, ان میں سے ہر آیت کے لیے کافی وقت درکار ہے, لیکن ہم مختصر طور پر جو بنیادی اور اہم نکات ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. جہاں سے شروع کیا آیت نمبر 274 سے, یہاں سے قرآن مجید ایک معمولات کے عنوان کو بیان فرما رہا ہے. سب سے پہلے سود کے بارے میں, اور حکم دیا خبردار اس کے قریب نہیں جانا, منع فرمایا, حرام قرار دیا, اور فرمایا جو بھی اس معاملے میں پڑتا ہے سود کے, تو یاد رکھو وہ دراصل خدا و رسول سے جنگ کرتا ہے. خدا و رسول سے جنگ کرنے کا نتیجہ عذاب آخرت اور دنیا کی پستی ہے, خسر فی الدنیا والآخرہ, اس کے قریب نہ ہونا. سود وہ بلا وہ لعنت ہے جو انسانی معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے. اب اس میں کافی مفصل گفتگو ہے, فقہ احکامات ہیں, انشاءاللہ آپ سے میں گزارش کروں گا آپ تو ذوال مسائل کی طرف رجوع کریں, یا دیگر علماء کرام نے جو اشارہ فرمایا کہ اس کے احکام اور اس کی تفصیلات ذکر فرمایا ہے کہ کہاں کہاں پہ سود صدق آتا ہے, کہاں پہ نہیں آتا, اور خصوصاً آج ہم جس کلچر میں اور جس معاشرے میں زندگی گزارے ہیں, یہاں آج سود کی لعنت سب سے زیادہ عام ہے. ہمارا اقتصادی نظام ٹوٹلی سود کے اوپر ہے. اب میں نے کہا اب اس میں زیادہ تفصیلات ہیں, انشاءاللہ آپ اس کے بارے میں علماء کرام کی آراء دیکھیں, مجتہدین کی آراء دیکھیں, وہ کیا حکم بیان کرتے ہیں. ہم یہاں مختصر بس, خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا, سختی سے, اور روایت کے اندر روایات میں اس سے بھی زیادہ سختی ہے سود کے بارے میں, اس سے بھی زیادہ سختی ہے, اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. دیکھیں سود مال حرام ہے, اور مال حرام جب انسان کے پیٹ میں چلا جائے, لقمہ حرام, اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک اشارہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آیات زیادہ ہے. مال حرام جب انسان کے پیٹ میں جائے لقمہ حرام, تو اس کے اثرات, اس کا پہلا اثر جو ہے وہ یہ کہ جب کسی کے پیٹ میں لقمہ حرام آ جائے تو وہ کبھی بھی حق کی بات نہیں سنتا, حق نہیں سن سکتا, وہ سننے نہیں دیتا. وہ مال انسان سننا بھی چاہے, وہ مال حرام انسان کو سننے نہیں دیتا, خبردار نہیں سننا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا کے میدان میں ان فوج اشقیا کے سامنے خطبہ دیتے ہیں آخری وقت میں, اور ان سے بیان فرماتے ہیں, ان کو ہدایت کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم کس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, جو امام علیہ الصلوۃ والسلام فوراً خطبہ شروع کرتے ہیں, وہاں پہ عمر سعد لعین حکم دیتا ہے کہ سیٹیاں بجاؤ, تالیاں بجاؤ, تلواریں آپس میں ٹکراؤ تاکہ شور ہو. اور انہوں نے شور کیا, تالیاں بجائیں, سیٹیاں, تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کی آواز لوگوں کی کانوں تک نہ جائے, سنے نہ, شور مچایا. اور جب امام نے دیکھا میں بیان کر رہا ہوں اور یہ سنتے نہیں ہیں, شور کرتے ہیں, تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے. فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تم کیوں میری بات نہیں سنتے ہو, تم کیوں سید الشہداء کے کلام پہ کان نہیں دھرتے ہو, اس وجہ سے کیونکہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہے, اور جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو وہ کبھی بھی اہل بیت کی بات سن نہیں سکتا, وہ کبھی حق کا پیغام نہیں سن سکتا, اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تم میری بات نہیں سنتے ہو. یہ اثرات ہوتے ہیں. اس کے بعد مومنین کرام, آگے والی آنے والی آیات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ ذکر کیا اور بہت اہم اجتماعی معاملات کے اندر, وہ یہ کہ جب ایک دوسرے کو قرض دو, اولاً تو یہ بہت نیک اور اچھا کام ہے, احسن عمل ہے کہ انسان, ظاہر بات ہے انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے, ہم میں سے ہر ایک ایک دوسرے کے محتاج ہیں, ایک دوسرے کی ضروریات ہم میں سے ایک دوسرے کے پاس ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, انہی میں سے ایک قرض ہے. یہاں ایک قاعدہ بیان فرماتے ہیں جو اجتماعی معاشرت کے لیے بہت ضروری ہے, جس کی مراعات ہم کم کرتے ہیں, وہی کہ جب بھی کسی کو قرضہ دو یا آپ جب کسی سے قرضہ لو, تو اس میں کام ایک یہ کرو کہ اس کو لکھ لیا کرو, اور اس لکھنے کے ساتھ گواہ بھی بناؤ. دو, ایک مرد یا دو عورتیں, لکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ جب قرض دے دیتے ہو, اگرچہ اس وقت آپ دوست سمجھ کے ہمدرد سمجھ کے دے دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اشتباہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بالفرض اس نے دیا 100 روپے ہے، لیکن بعد میں اس کے ذہن میں آتا ہے نہیں یار میں نے تو 200 دیے تھے، اب دیے 100 ہیں، اب چونکہ لکھا نہیں ہے، کسی کو گواہ نہیں بنایا، اب اسی کو اٹھا کے دوسرے کے سامنے بیا بھائی ہم نے آپ کو 200 دیے تھے، کہ نہیں آپ نے 100 روپیہ دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک دلوں کے اندر وہ بدظن اور بدگمانی پیدا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اس بدگمانی سے بچے، اس لڑائی جھگڑے سے بچے، دیکھیں بہت سے لوگ انکار کر دیتے ہیں، انہیں قرضہ دیا ہے، نہیں ہمیں تو نہیں دیا، مجھے یاد نہیں کب دیا ہے، اب بھول گئے، اب اس سے آپ کے ذہن میں بھی ممکن ہے وہ دوسرا جان کے نہ کہہ رہا ہو، اس نے سمجھا ایسا ہو کہ ہاں واقعہ نہیں دیا، بھول گیا ہو، اس لیے قرآن نے یہ تعلیم ذکر کی ہے، لکھ لیا کرو، اس لیے لکھ لیا کرو اور گواہ بناؤ تاکہ یہ بدزنیاں اور بدگمانیاں ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ تو یہ کام تمام معاملات میں ایسے ہیں، لکھ لے، ایک تو انسان کا اعتماد باقی رہتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی بدزن اور بدگمانیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اور ایک اور اسی قرضے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جو اہم ہے وہ یہ کہ مدت معین کریں، جو ہم نہیں کرتے، یعنی جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں اور کسی کو جب قرض دیتے ہیں تو اس میں مدت معین کرنا لازمی ہے، یعنی کب دیں گے آپ، جس کو قرضہ دیا وہ کب واپس کرے گا، لوٹائے گا کب، اس کے معین کرنے کے بہت فوائد ہیں اور اس سے بہت سارے اختلافات دور ہوتے ہیں۔ جب آپ معین نہیں کرتے قرضہ، مدت جب معین نہیں کرتے، تو پھر ہوتا یوں ہے کہ دوسرے کے ذہن وہ اگرچہ اس وقت ہمدردی کے تحت، دوستی یاری کے تحت قرضہ تو دے دیتا ہے، لیکن اب اس کے ذہن میں کھٹکا ہے یار پتہ نہیں کب دے گا یا نہیں دے گا، کیونکہ مدت تو معین نہیں ہے، ہمیشہ اس کے دل میں ایک ہے یار یہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، کس ٹائم کرے گا، کس وقت کرے گا، دبا نہ لے۔ اور وہ جس نے لیا ہے وہ بھی بیغم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی ہم نے تو کوئی مدت اور معین کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ ہم نے اس وقت میں ادا کرنا ہے، بلکہ بس دے دیں گے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ پھر کسی دن اچانک ہمیں حاجت ہو جاتا ہے، اچانک اس کے پاس بھائی میرا قرضہ واپس کرو، اور وہ بھی پریشان یار ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، یہیں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہیں سے پھر جو ہے معاملہ گریبان تک آ جاتا ہے۔ اگر وقت معین کیا ہو تو دیکھیں اس کے فوائد، اگر وقت معین کریں، وقت معین کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ جس نے قرض دیا وہ اطمینان میں ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے تو معاہدہ کیا اور معین ہے مدت، اور وہ بھی اطمینان کہ بھائی 40 دن بعد مل جائیں گے، وہ 40 دن اطمینان سے ہوتا ہے۔ اور جس نے قرض لیا ہے اس کے دل میں بھی موجود ہوتا ہے یار 40 دن بعد میں نے فلاں کو اتنے پیسے واپس کرنے ہیں، تو وہ اس واپسی کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور وہ جب مدت معین ہوتا ہے یہ قرض دینے والا بھی آسانی سے لے لیتا ہے، اور جس نے قرض لیا ہے وہ بھی آسانی سے واپس کر دیتا ہے، معاملات ٹھیک سے انجام پاتے ہیں، اور پھر جس نے قرض دیا ہے اس کے دل میں نیکی کا مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی سے ایک دفعہ قرض لے اور اس کو واپس نہ ملے تو وہ دوبارہ کب دے گا قرض، وہ کہے گا یار یہ تو ہمیشہ دباتے ہیں، بس ہم نیکی ہی نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن نے یہ قانون اور حکمت ذکر کی ہے کہ جب بھی آپ ایک دوسرے کو قرض دیں لیں، اس میں معین کرو، مدت معین کرو۔ اور بالفرض اگر کچھ بھی نہیں ہے اور سفر میں ہیں، ایسی حالت میں ہیں، تو ایک بطور چیز کوئی چیز رہن میں رکھ لو، رہن میں رکھ لو۔ یہ وہ قرآنی اجتماعی معاملات ہیں جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، جن کی مراعات کرنے سے ہماری زندگی قرآنی بن سکتی ہے، ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، شاندار زندگی گزار سکتے ہیں، محبت بری زندگی گزار سکتے ہیں، اگر ان تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد کے ساتھ، اور اسی حوالے سے یہ قرآن مجید کی سب سے یعنی لمبی آیت بھی ہے جس میں یہ احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مومنین کرام، آیت نمبر 285 میں قاعدہ ذکر کرتے ہیں، قانون ذکر کرتے ہیں، اور یقین جانیں یہ وہ بات ہے، وہ قاعدہ اور وہ حکمت قرآن نے بیان کی ہے کہ اگر ہمیں اسی پر ایمان آ جائیں ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ دیکھیں رسول اللہ کی کامیابی کا نسخہ ذکر کیا ہے، اب دیکھیں رسول اللہ کی کامیابی کو معمولی نہ سمجھیں آپ، یعنی ایک ایسا معاشرہ، آج ہمیں ایک مومن کو ایک بات سمجھانے میں کتنی محنت لگ جاتی ہے، مانتا نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں ایک ایسا معاشرہ जो सकाफती हवाले से, इल्मी हवाले से, तहजीब के हवाले से, कल्चर के हर हवाले से पस्ती में मौजूद है। अरब वो बुद्धू वो जाहिल माशरा जिसमें इंसानियत नामी कोई शय मौजूद नहीं है, उसी माशरे के अंदर रसूलुल्लाह तनो तनहा और चंद मुखलिसीन के साथ एक ऐसा अजीम इनकलाब बरपा करते हैं कि जिससे लोगों की जिंदगी तब्दील हो जाती है, जिससे माशरा तब्दील हो जाता है, जिससे सकाफत तब्दील हो जाती है, जिससे सोच तब्दील हो जाती है। जो बिखरे हुए थे आपने उनको एक उम्मत में बदल दिया। यह मौजज़ा एक रसूलुल्लाह है। सबसे बड़ा मौजज़ा यही है कि इन बेराह लोगों को, इस जलालत और गुमराही में डूबे हुए लोगों को आपने इस आला और अरफा मकाम पे पहुंचा दिया कि कुरान मजीद फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये कैसे मकाम आया, ये कैसे कामयाबी मिली रसूलुल्लाह को, कुरान जिक्र कर रहा है। कैसे कामयाबी मिल सकती है, कैसे कामरानी मिल सकती है, वो क्या है? वो ये है कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैही मिन रब्बिही वल मुमिनून। इस कामयाबी का सारा दारो मदार सिर्फ और सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस रसूल को हर उस चीज पर ईमान है जो हमने इस पर नाजिल किया है। यानी जो हिदायत हमने इस रसूल को अता की है, इस रसूल को इस पर ईमान है। जो दीन हमने इसकी तरफ भेजा है, इस पर ईमान है। मोमिनीन इकराम, ये बहुत अहम नुक्ता है, अपनी राह पर ईमान होना, अपने रास्ते पर ईमान होना। और ये कामयाबी की जमानत है। आज हमें ईमान नहीं है, हमें अपने रब खुदा के वादों पर हमें ईमान नहीं है, राय खुदा पर हमें ईमान नहीं है, सबीले खुदा पर हमें ईमान नहीं है। और खुदा का फरमान है कि इस रसूल की सारी कामयाबी इसी में थी कि इस पे, इस रसूल को हर उस चीज पर ईमान था जो कुछ हमने इस रसूल पर नाजिल किया। आज अगर हम कामयाब होना चाहते हैं दीनदारी के अंदर, दीनी मामलात के अंदर, तो एक ही रास्ता हमारे पास मौजूद है, वो ये कि हम उन तमाम तालीमात पर, उन तमाम अहकामात पर ईमान लाएं जो अल्लाह ने नाजिल किया है। मोमिनीन कराम, दीन के मुकाबले में तीन हालतें होती हैं। दीन के मुकाबले में, हिदायत के मुकाबले में तीन हालतें, एक होती है नफ्सियाती हालत, एक होती है मालूमाती हालत, और एक होती है ईमानी हालत। यानी बहुत सों को दीन के हवाले से, खुदा के हवाले से, कुरान के हवाले से, अहले बैत के हवाले से सिर्फ एक नफ्सियाती हालत उनकी है। यानी अल्लाह का नाम सुन सुन कर एक नफ्सियात उनकी बनी हुई है कि खुदा है, दीन है, आखिरत है, ईमान नहीं है, सिर्फ एक नफ्सियात, नफ्सियाती हालत है जो किसी वक्त भी तब्दील हो सके। और एक है मालूमाती हालत, यानी ईमान नहीं है, सिर्फ दीनी मालूमात उनके पास हैं, दीनी मालूमात कि भाई कितनी आयात हैं, कितने अहकामात हैं, कितनी जंगें हुई, कितने आइम्मा हैं, सिर्फ मालूमात हैं, ईमान नहीं है। और तीसरा ईमान, अगरचे कम मालूम है लेकिन जो मालूम है वो ईमान है। मोमिनीन कराम, ईमान, ईमान बहुत बड़ा सरमाया है, खुसूसन जिस दीन पर है उस दीन पर ईमान, राह खुदा पर ईमान। अल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में और हम तक पहुंचने में कोशिश करते हैं, खुदा उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। अब इस पे ईमान की जरूरत है और इसी की कमी है। हम जब राह खुदा में कोई कदम रखते हैं तो जो सबसे बड़ी मुश्किल हमें पेश आती है वो यही कि हमें ईमान नहीं होता, हम डर रहे होते हैं यार कहीं नाकामी ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। बस मोमिनीन कराम, सबसे बड़ा सरमाया और कामयाबी की जमानत ईमान है। मैं आपकी खिदमत में एक नमूना अर्ज करके हम आगे चलते हैं। इमाम खुमैनी, आज योम इनकलाब भी है, एक अजीम दिन, अब वक्त नहीं उसकी तरफ इशारा करूँ। इमाम खुमैनी जब जिला वतन थे, पेरिस में थे, शहीद मुताहरी इमाम से मिलने गए कि देखूं जाके क्या हालत है राहबर की जिसने इतना अजीम इनकलाब बरपा किया हुआ है। और जब शहीद मुताहरी इमाम खुमैनी से मिल के जब वापस आते हैं अपने मुल्क ईरान में, तो लोगों ने इंटरव्यू किया, पूछा आपने कैसे पाया इमाम खुमैनी को, क्या देखा, क्या कह रहे थे, क्योंकि सारी दुनिया की मीडिया और अखबार इधर ही मुतवज्जा हैं। तो शहीद मुताहरी फरमाते हैं मैंने एक ही चीज़ देखी और कुछ भी नहीं देखा, वो ये देखा कि इस शख्स को अपनी राह पर, अपने खुदा पर ईमान है बस, और कुछ भी नहीं, और किसी पर एतमाद नहीं है। صرف اور صرف ایک ہی چیز دیکھا، وہ یہ کہ خمینی کو اپنے راہ پر اپنے خدا پر اعتماد اور ایمان ہے، اور یہی کامیابی کی ضمانت تھی، یہی کامیابی. مومنین کرام، سب سے بڑا اور سب سے اہم چیز انسان کے پاس کامیابی ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے اگلی آیت کے اندر ایک اور قاعدہ ذکر کیا، وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالی لوگوں پر ذمہ داریاں ان کی وسعت اور ان کی ہمت کے مطابق ڈالتا ہے. کسی پر بھی اس کی وسعت اور اس کی ہمت سے بڑھ کر ذمہ داری عائد نہیں کرتا. اور یہ بھی یاد رکھیں، خود انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنی اہمیت، اپنی ذمہ داری، اپنی قوت کتنا بڑھاتا ہے. اور یاد رکھیں، جس کی جتنی ہمت ہوگی اس کی اتنی قیمت ہوگی. یہ فرمان امیر المومنین ہے کہ بندے کی قیمت اس کی ہمت کو دیکھ کے لگائی جاتی ہے، اور خدا بھی ہر ایک کو دیکھے گا، پرکھے گا. اور جو چیز خدا وند تبارک و تعالیٰ مشاہدہ فرماتا ہے وہ اس کی ہمت. ہم کہتے ہیں نا کہ یار دعا ہے خدا سے ہمیں فلاں کام کی توفیق ملے، فلاں کام کی توفیق ملے. خدا ضرور توفیق دیتا ہے، مگر ہماری ہمت کو دیکھ کر، ہماری ہمت کو دیکھ کر. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنی ہمت رکھتے ہیں. توجہ رکھیں، بعضوں کی ہمت یہی ہے کہ کس طرح یہ پیٹ بھرے، تو خدا بس ان کے اوپر یہی ذمہ داری لگاتا ہے، اور اسی حد تک ذمہ داریاں رکھتا ہے کہ بس تمہارا کام یہی ہے کہ صبح کو پیٹ بھرو اور شام کو اس کو خالی کرو. لیکن بعض اور بہت سے اس ہمت سے آگے بڑھتے ہیں، وہ صرف پیٹ کے حد تک نہیں سوچتے بلکہ آگے بڑھ کر بہت ساری ذمہ داریاں، انسانوں کی ذمہ داریاں، مسلمین کی ذمہ داریاں، دین کی ذمہ داریوں کے لیے اپنا کاندھا پیش کرتے ہیں، اپنی ہمت کو بڑا کرتے ہیں. ہم حاضر ہیں، ہمارا سینہ حاضر ہے، ہمارا کاندھا حاضر ہے، رکھو اس پر بوجھ، اور خدا کی نصرت کرتے ہیں، دین خدا کی نصرت کرتے ہیں، اپنی ہمت کو بڑا کرتے ہیں. اور جب ہمت کو بڑا کر دے تو خدا ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے. اور کل قیامت میں جو پیمانہ ہوگا، جو معیار ہوگا جس کی مطابق فضیلت دی جائے گی، وہ ہمت کے مطابق ہے. تو بس مومنین کرام، ہم کوشش کریں، ہم ہمت کریں، ہم اپنی ہمت کو بڑھائیں، اس مادیت سے تھوڑا اوپر بھی آئیں، خود غرضی سے تھوڑا اوپر بھی آئیں، صرف اپنی مادی ضروریات سے تھوڑا اوپر آ کر بھی سوچیں دینی ذمہ داریوں کی طرف، اس بوجھ کی طرف، اس اہم ذمہ داری کی طرف جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے. قرآن کا فرمان ہے، انسان تو یہ جو چھوٹے معاملات میں لگا ہوا ہے، تیرا سارا غم و غم یہ ہے کہ کس طرح میں اپنے صرف چھوٹے گھر کو ہی کہیں پہنچاؤں. نہ، اس سے بڑھ کر تمہاری ذمہ داری ہے. آگے بیان فرمایا، وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، انسان تجھے معلوم نہیں ہے کتنی اہم اور سنگین ذمہ داری تمہارے دوش پر ہے. وما ادراک ما العقبہ، تم کیا جانو عقبہ کیا ہے، تمہیں عقبہ درپیش ہے. فک رقبہ، گردن چھڑانے کا نام عقبہ ہے، آزاد ہونے کا نام عقبہ ہے. خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جو خود سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، اپنی ہمت کو بڑھاتے ہیں، پھر خدا ذمہ داریاں بھی بڑی دیتا ہے، پھر خدا توفیقات بھی بہت بڑی دیتا ہے، بہت بڑی توفیقات دیتا ہے. اور جن کو بڑی توفیقات حاصل ہوں وہ بڑے میدان سر کرتے ہیں، وہ بڑے میدان سبر کرتے ہیں، پھر ان کی ذات کے اندر اہل بیت کی صفات کی تجلیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو انسان کے اوپر ہے، اپنی ہمت کو بڑھائیں، اپنی ہمت کو بڑھائیں، اپنے آپ کو وسعت دیں. ہم خدا نے انسان کو، اب وقت بہت کم رہ گیا، انسان کو بہت وسیع خلق کیا ہے. ہم خود کو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں، ہم نے خود کو صرف چند زندگی اور دنیاوی مادی خواہشات، ضروریات میں محدود کر دیا. نہیں تو انسان بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اس وسعت میں ہم داخل ہوں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنے آپ کو پائیں، اپنے آپ کو پائیں. اس کے بعد مومنین کرام، ایک دعا ذکر کی ہے جس میں خدا وند تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار، ہم پہ وہ بوجھ اور وہ ذمہ داریاں اور ان امتحانات میں نہ ڈھالیے گا جس میں ہم نے ناکام ہونا ہے. اس کے بعد چند صفات خداوند تبارک و تعالیٰ کے ذکر کیے ہیں، وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. پروردگارہ ہم سے عفو درگزر کرنا، عف کہتے ہیں درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو، اور مغفرت، وَغْفِرْ لَنَا یعنی ہماری مغفرت فرما، مغفرت کہتے ہیں معاف کرنے کے بعد وہ جو گناہ ہے، وہ جو غلطی کے، اس پہ پردہ بھی ڈھالنا. مغفرت گناہ بھی معاف کرنا اور جو گناہ کیا اس پہ پردہ بھی ڈالنا. اور ورحمنا رحمت کہتے ہیں، توجہ رکھے، رحمت کہتے ہیں گناہ کو معاف بھی کرنا، پھر اس گناہ پہ پردہ بھی ڈالنا، اور ساتھ ایک انعام بھی دینا، ایک نعمت بھی دینا. یہ خدا کی صفات ہے. اور مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کے ذات میں صفات خدا کی تجلی ہو. خدا اگر غفور ہے تو مومن بھی غفور ہو. کیسے؟ دیکھیں، ہم میں بہت سوں کی غلطیاں پکڑتے ہیں. اب اس کی غلطی پکڑ کے اس کی غلطی کو سارے شہر میں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، جی فلاں چوری کر رہا تھا، میں نے اچانک پکڑ لیا، پھر میں نے کہا چلو ترس آیا، میں نے معاف کر دیا. آپ نے کیسی معافی دے دی؟ اس کی چوری تو آپ نے سب کے سامنے بیان کر دیا نا. اگر کسی کی غلطی پکڑتے ہیں تو جب غلطی پکڑ لیں تو پھر اس کو معاف کریں، اس کی مغفرت کریں. مغفرت کیا ہے؟ یعنی جو غلطی اس کی پکڑی ہے اس پہ پردہ بھی ڈھالے. اور جو دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، خدا دنیا میں بھی اور سب سے بڑھ کر آخرت میں بھی اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے. اور رحم کریں، رحمت کریں، یعنی اگر آپ نے کسی کو چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے، یقیناً اس نے کسی حاجت کی وجہ سے یہ کام کیا ہوگا، اس کو پکڑیں، پھر اس کو معاف کریں اور تنبیہ کریں کہ یہ گناہ نہ کرو. پھر اس کی ضرورت بھی پوچھیں کہ تو نے یہ غلط کام کیوں کیا. جب وہ اپنی حاجت بتائیں تو اس کی حاجت بھی پوری کریں، اس پر رحمت بھی کریں. اس کے بعد مومنین کرام، سورہ آل عمران شروع ہو جاتا ہے، جس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قرآن مجید کے صفات ذکر کیے ہیں. پھر میں مختصراً آگے بڑھتا ہوں. پھر اس کے بعد قرآن مجید نے ایک اپنا قاعدہ ذکر کیا کہ اس کے اندر قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات. محکمات یعنی وہ اصل اور اساس جن کے معنی واضح ہیں اور جو بنیادیں ہیں، اور متشابہات جو زو معنی ہیں، جن کی تعویل اور تفسیر صرف راسخون فی العلم جانتے ہیں. اور متشابہات کو محکمات پر پرکھ کر سمجھا جاتا ہے. دیکھیں، دین کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر رکھ کر ہر چیز کو سمجھی جاتی ہے. اب روایات کے اندر بھی ایسا ہی ہے، یعنی احادیث اور روایات میں کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، ان متشابہات کو محکمات پر رکھ کر پرکھ کر سمجھا جاتا ہے. دین اصول رکھتے ہیں، معیار اور پیمانے رکھتے ہیں، اور یہ مکتب تشیع کو اعزاز حاصل ہے. باقی مکاتب اور فرقوں میں ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی اصول نہیں ہے. دیکھیں، ان کے ہاں بس جس کے اوپر ایک دفعہ صحابیت کا ٹھپا لگ گیا، اب وہ مرنے تک جو گناہ کرے وہ صحابی ہے، پھر بھی افضل ہے نا. تشیع کے اندر ایسا نہیں ہے. تشیع کے اندر معیار ہے، مقامات ہیں، مرتبے ہیں. اگر اس معیارات پر باقی رہتا ہے تو سر آنکھوں پر، اگر اس معیارات پہ باقی نہیں رہتا تو پھر اس کا مقام وہی ہے جو اس کے اعمال ہیں. اس لیے قرآن مجید، اب وقت نہیں ہے کہ راسخون اور متشابہات اور محکمات کی مزید وضاحت کریں، اگر چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے، خصوصاً احادیث کے اندر کہ دین کے کچھ اصول ہیں، معیارات ہیں، ہم ان اصولوں کو سمجھیں، پھر ان اصولوں پر باقی تعلیمات کو پرکھیں، اور انہی اصولوں اور اساس کی بنیاد پر ہم باقی تعلیمات دین کو سمجھیں. اگر ہم نے اصول نہ سمجھے تو پھر آپ دیکھیں گے دین میں کچھ بات، کچھ احادیث اور کچھ چیزیں کچھ اور بیان کر رہی ہوں گی، کچھ احادیث کچھ اور بیان کر رہی ہوں گی، یا انسان پھر سرگرداں ہو جاتا ہے. اگر اصول سمجھے ہوں تو پھر یہ مشکل پیش نہیں آتی. اس کے بعد ایک دعا ہے بہت خوبصورت، ہم پڑھتے بھی ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. انسان کو ہدایت تو مل جاتی ہے، لیکن اس ہدایت پہ باقی رہنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ دعا اسی کے بارے میں ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت کر دی تو اس کے بعد ہمارے دل میں پھر کجی پیدا نہ کری ہو، ہم اس ہدایت پر ہمیشہ باقی رہے. ایک اور بہت خوبصورت آیت ہے، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار. دیکھو خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، ایک کفر ہے اعتقادی، यानी खुदा के साथ शरीक करता है। एक कुफर है नेमात के बदले में और एक कुफर अमली है, यानी अमल में काफिर है। एतकाद में तो खुदा को मानता है लेकिन अमल में आके खुदा इरादे खुदा का ख्याल नहीं रखते। तो खुदा का फरमान है जो लोग खुदा से काफिर होते हैं, कुफर एतकादी कुफर अमली इख्तियार करते हैं, उनको कोई चीज़ भी खुदा से बेनियाज नहीं कर सकती, ना माल ना औलाद। तुम ये ना समझो कि तुम माल हासिल करके औलाद के जरिए शहवात के जरिए खुदा से बेनियाज हो सकते हो, ना खुदा से बेनियाज नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर और तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ खुदा की ज़ात है। वक्त नहीं है मैं इसकी वजाहत करूँ, यकीन जाने अल्लाह का फरमान है। एक आयत आपके सामने पेश करूँ, या युहल इंसान अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, ए इंसान तेरे अंदर किसी चीज़ का एहतियाज नहीं है। अगर तू किसी चीज़ की बदौलत या किसी चीज़ के बारे में तू मोहताज है, ज़रूरत है, तो वो सिर्फ खुदा की ज़ात है। तेरे अंदर हमने जो तड़प रखी है, इंसान एक तड़पती हुई मखलूक है। अल्लामा इकबाल ने जो फरमाया ना, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। वो तड़प वो खुदा के लिए रखी है, माल के लिए नहीं रखी, औलाद के लिए नहीं रखी कि इस तड़प को इस्तेमाल करके इंसान माल बटोरता रहे, ना ये तड़प इसलिए रखी है ताकि इस तड़प के जरिए इंसान खुदा तक पहुंचे। और अल्लाह का फरमान है कि तू सिर्फ खुदा के लिए मोहताज है। और अगर इंसान खुदा तक ना पहुंचे तो इमाम हुसैन का क्या फरमान है दुआ अरफा के अंदर, परवरदिगारा जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया। इसलिए इंसान के अंदर सिर्फ खुदा की मोहताजी है। अला तत्मइन्नल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह, आगा हो जाओ इंसानों, तुम्हारे दिलों को सुकून और ठंडक सिर्फ जिक्र खुदा याद खुदा से पहुँचता है। अब वक्त ख़त्म हो चुका है, आगे और भी बहुत खूबसूरत आयात है, और एक आयत में पेश करता हूँ, वो है कुरान मजीद ने जिक्र किया है जंग के बारे में, जिसमें बयान फरमाया कि लकद कान लकुम आयतुन फी अतैन तकता, ये जो दो फौजें आमने सामने हुई है, एक खुदा की फौज जो खुदा के लिए लड़ते हैं और एक कुफार की फौज, इनमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है। वो क्या है? वो ये कि तुम देखो ये जो खुदा की फौज है ये है तो बहुत थोड़े, इनकी तादाद भी कम है, इनके वसाइल भी कम है, लेकिन फिर भी खुदा इनको नुसरत अता करता है। क्यों? क्योंकि ये राह खुदा पर है। और बयान फरमा रहा है कि जब अगर जो थोड़े हो, मुसना व फुरादा, कानून खुदा ये है, हुक्म खुदा ये है कि राह खुदा में कयाम करो, चाहे दो हो या चाहे एक हो। और बयान फरमाया अगर तुमने कयाम किया राय खुदा में, अगर चे तुम थोड़े हो, तो खुदा तुम्हें दुगना करके दिखा देगा कुफार के सामने। यकीन जाने हम इसी से डरते हैं, यार हम थोड़े हैं। देखिए हम मोहल्ले में अपने कम्युनिटी के अंदर या अपने दोस्तों में किसी हक बात का ऐलान करने में हम थोड़े घबराते हैं, यार हम दो हैं वो पार्टी बड़ी है। ना, कानून खुदा जिक्र कर रहा है, खुदा फरमा रहा है अगर तुम हक पर हो, अगर तुम राह खुदा पर हो, अगर जो तुम थोड़े हो, फिर भी खुदा तुम्हारा रोब तुम्हारा दबदबा कुफार के दिल में बिठा देगा, तुम्हें दुगना करके दिखाएगा। अगर तुम एक हो तो खुदा दस करके दिखाएगा और ऐसा रोब दिखाएगा। और कानून खुदा ये कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन, कितने छोटे गुरोह थे जिनको अल्लाह ने बड़े गुरोह पर गलबा अता किया है। लेकिन शर्त यह है राय खुदा पर हो, राय खुदा पर हो। यकीन जाने मोमिन का अगर राय खुदा पर कयाम करना है, इस पे खड़े होना है, हक का दिफा करना है, तो कभी भी अपनी तादाद को ना देखेगा। जनाब अली अकबर का जो कौल है, शहजादा अली अकबर का क्या फरमाते हैं, पर ए बाबा जान जब हम हक पर हैं तो फिर परवाह नहीं होनी चाहिए, फिर परवाह नहीं होनी चाहिए, ये दर्स करबला है, फिर परवाह नहीं होनी चाहिए। इंसान को थोड़े हैं कम है, वसाइल कम है, ना खुदा का वादा है अगर तुम थोड़े हो लेकिन अगर राय खुदा पर कायम रहे और कयाम किया तो खुदा तुम्हें गलबा भी अता करेगा और तुम्हारा रोब और दबदबा कुफार के दिल में रखेगा। मैं आपके सामने मिसाल, आज के दौर की मिसाल, हिजबुल्ला, पूरे लबनान की आबादी 60 लाख है, आपके कराची से भी बहुत छोटा, और इस 60 लाख में भी जो तीसरे दर्जे पर आते हैं जिनकी आबादी तीसरे, वो शिया हैं, और इस शिया में भी सारे हिजबुल्ला में नहीं है, बहुत थोड़ी तादाद में है, लेकिन इन्हीं चंद मुट्ठी भर गुरो जो सिर्फ़ राय खुदा पर और खुदा पर तवक्कुल रखते हैं, खुदा ने इनका रोब और दबदबा देखें पूरे कुफार पर, इसराइल पर, अमेरिका पर, अरबों पर कैसा दबदबा बिठा दिया है, कैसे कामते हैं हिज़्बुल्लाह के नाम से। वजह क्या है? वजह यही है कि राय खुदा पर है, ईमान है और साबित कदम है, अपनी तादाद को बहाना नहीं बनाया। अगर चाहे कुछ और आयात रह गई हैं और बहुत खूबसूरत आयात हैं, इंशाल्लाह फिर कभी तौफीक हुई, चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, फिर कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। खुदा वंदे तबारक ताला की बारगाह में दुआ गो हैं कि परवरदिगारा कुरान मजीद की तालीमात को समझने, इस पर चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमारे दिलों में जितने भी कजियाँ हैं उन तमाम कजियों को दूर फरमा, हमारे दिलों को आमादा फरमा ताकि नुज़ूल कुरान हमारे दिलों पर हो। जिन मोमिनीन ने यह तमाम किया है परवरदिगारा इनकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमा। जो भी मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, दिलों में जो शरी आजाद रखते हैं उन आजाद को पूरा फरमा। जो भी मरीज़ व मरीज़ा है बेहक के बीमारी करबला, उनको सेहत कामिला व आजला अता फरमा। परवरदिगारा दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमा, कुरान को नाफिस करने की तौफीक अता फरमा। अलाबर मौज़म का साया दराज फरमा, उस्ताद मोहतरम का साया दराज फरमा। आखिर में आप अपने मरहूमिन के नाम, शहदा इस्लाम के नाम, हज़रत इमाम खुमैनी के नाम एक मरतबा सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين।